الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قد نعلم اور تحقیق ہمیں پتا ہے انه ليحزنك الذي يقولون کہ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ تو وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ لیکن یہ ظالم تو بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن پاک کی اس آیت میں تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ غم میں ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے اور پھر آپ نے کہا کہ یہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے گی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ بلکہ یہ تو ظالم ایسے ہیں اللہ کی ہی اللہ ہی کے انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن پاک میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے تفسیر مظہری میں دو واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں ابو جہل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلمانوں کے پیغمبر کی تکذیب نہیں کر رہے ہم اس دین کو نہیں مانتے چنانچہ قریش کے دو سردار تھے یہ ابو جہل اور دوسرا سردار اخنس بن شریک یہ آپس میں بیٹھے تھے تفسیر مظہری میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے اور اخنس جو ہے اس نے پوچھا کہ تم تو چچا ہو ان کے بتاؤ سچ سچ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے تو تم اور میں ہم دونوں اکیلے ہیں کوئی ہماری بات نہیں سن رہا سچ بتاؤ کیوں تم ان کی مخالفت کرتے ہو کیا وہ جھوٹے ہیں تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں انہوں نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا یہ ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن نے کہا میرا بھتیجا ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا بس فکر مجھے یہ ہے کہ ہم جو قریش ہیں اس میں یہ جو ہیں میرے بھتیجے یہ بنی قصے میں سے ہیں اور بنی قصے کو ساری سعادتیں ملی ہوئی ہیں حاجیوں کا پانی پلانا بھی ان کے پاس بیت اللہ شریف کی دربانی بھی ان کے پاس بیت اللہ شریف کی چابیاں بھی ان کے پاس اب اگر نبوت بھی قریش کے اسی قبیلے کے پاس چلی جائے گی تو باقی قریش کے ہاتھ میں کیا رہے گا اس لیے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں ایک اور روایت تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جس کو مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی بیان کیا وہ یہ کہ ابو جہل نے صراحتن کہا اور ابو جہل نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے ایک مرتبہ خود ابو جہل نے کہا کہ ہمیں آپ پر جھوٹ کا کوئی گمان نہیں ہے نہ ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں ہاں ہم اس کتاب یا اس دین کی تکذیب کرتے ہیں جس کو آپ لائے ہیں تو قرآن پاک سے یہ دو واقعات یا دو حدیثیں ملتی ہیں جو اس بات کی سپورٹ کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے پیارے نبی، ہمیں پتا ہے کہ آپ جو ہیں غم میں ہوتے ہیں جب یہ آپ کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی آپ کے اوپر بہتان ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو یہ نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اس مبارک آیت سے ایک بہت اہم پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ جو انسانوں کی باتیں ہیں یہ دوسرے انسانوں پر کتنا اثر کرتی ہیں. دنیا کے سب سے زیادہ ظرف رکھنے والی شخصیت، اس کو بھی الفاظ سخت سننے سے، دل توڑنے والے الفاظ سننے سے اس کے دل پہ بھی غم آ جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ جو سخت الفاظ ہوتے ہیں، سختی والی باتیں ہوتی ہیں، یہ دوسرے کے دل کو بہت تکلیف دیتی ہیں. اس لیے مشائخ کا قول ہے کہ تلوار وہ وار نہیں کرتی جو زبان کرتی ہے. خنجر دل میں اتنا دل کو اتنا نہیں کاٹتا جتنا سخت الفاظ دل کو کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی بار بار غمخواری کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کرے آپ ان باتوں پر جو وہ کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو ظاہری چوٹیں بھی اس دنیا میں لگیں، آپ کے مبارک دانت جو ہیں وہ شہید ہو گئے، آپ کو خون نکل آیا جسم سے، مگر نبی علیہ السلام کی جو دلداری یا غمخواری اللہ تعالیٰ نے کی وہ ظاہری چوٹوں پہ نہیں کی، الفاظوں پہ ضرور کی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ الفاظ انسان کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں، ظاہری چوٹوں سے بھی زیادہ تکلیف دیتے ہیں. اس لیے دوسروں کو دکھ دینے والی جو چیز ہے اس میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ الفاظ ہیں. جو چیزیں دوسروں کو دکھ دیتی ہیں اس میں سر فہرست الفاظ، اور سب سے زیادہ دکھ جو الفاظ دیتے ہیں وہ اولاد جب والدین کو سخت الفاظ کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ دکھ دینے والی چیز ہے. اسی لیے جو دوسروں کو دکھ دینے والی چیزیں اس میں سب سے سر فہرست والدین کے ساتھ سختی والا لہجہ استعمال کرنا. اس والدین کا کیا حال کہ جس نے اپنی زندگی پوری اولاد کے لیے وقف کر دی، والد نے کمایا تو بچوں کو کھلانے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، والدہ نے کمایا، والدہ نے بھی وقت گزارا تو ان کی تربیت کے لیے، اس نے اپنا وقت بھی ان بچوں کو دیا، اپنے غم بھی اسی بچوں کے لیے اٹھائے، دعاؤں میں بھی اسی بچوں کا، پوری زندگی دونوں میاں بیوی نے وقف کر دی بچوں کے لیے، اور بچے جوانوں کے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، فلاں کے تو والدین انہوں نے یہ بھی کر دیا، فلاں تو اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں، فلاں نے تو بچوں کو یوں گاڑی بھی لے کے دی ہے، فلاں نے یہ کر دیا. اس پر جو والدین کا حال ہے، اللہ اکبر. تو کئی مرتبہ ناشکری انسان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دیتی ہے اور انسان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو سخت الفاظ جو سب سے زیادہ کسی کے دل کو چیرتے ہیں وہ اولاد کی طرف سے والدین کو کہے گئے الفاظ ہیں. اس لیے صریحتاً اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اولاد کو منع کر دیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان والدین سے تم نے اف تک نہیں کہنا، یعنی ناگواری کا جو چھوٹا سے چھوٹا لفظ ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں کہنا. ولا تنحرهما، اور ان دونوں کو جھڑکی تو بالکل بھی نہیں دینی. وقول له قولا کریما، اور ان کے ساتھ بات جب بھی کرنی ہے تو شفقت والی بات کرنی ہے. تو صاف صاف قرآن میں صریحتاً بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دل جو ٹوٹتا ہے وہ اولاد کی سخت باتوں پہ والدین کا ٹوٹتا ہے. ویسے تو یہ الفاظ ہی ہیں جو ہر ایک کا دل توڑ سکتے ہیں، اور کئی مرتبہ انسان کی آنکھ میں پٹی اتنی بن جاتی ہے کہ وہ دل توڑنے کی مشین ہی بن جاتا ہے. اولاد کو بھی نہیں چھوڑتا, والدین کو بھی نہیں چھوڑتا, نوکروں کو بھی نہیں چھوڑتا, رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑتا, ہر ایک کو سٹھنی دیتا ہے. یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سٹھنی دینا, یعنی ہر ایک کو آن دیئر ٹوز رکھتا ہے. ایسی سخت بات کر دی جائے کہ وہ سیدھا ہو جائے, ہر وقت ہر ایک کو سیدھا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو سیدھا کرنا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے, ہر ایک کو ایک سخت بات کر دینا, ہر ایک کے دل کو جلا دینا. کمال تو یہ ہے کہ ہر ایک کو محبت والی بات انسان کر کے دکھا دے, اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی. ہر صحابی یہ کہتا کہ اللہ کے نبی کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں ساروں سے, جب نبی علیہ السلام نے اس کا مطلب ہے محبت کی بات کی ہوگی نا, تبھی تو ہر صحابی یہ کہتا ہے کہ جی سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے نبی کو مجھ سے محبت. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی جو 23 سال کی نبوت کی زندگی میں کوئی بھی ناگوار بات نہ ہو, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ناگوار باتیں آئیں آگے سے جواب محبت کا ملا. اور یہی درس آپ نے الفاظ سے بھی اپنے صحابہ کو دیا. آپ نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم وہ ہر خیر سے محروم ہے. تو جس کے الفاظ میں نرمی نہیں ہے, جس کو دوسروں کو محبت دینا نہیں آتی, در حقیقت وہ ہر خیر سے محروم ہے. تو کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, یہ لاتوں کے بھوت ہیں, ان کو تو اسی طرح سیدھا کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالی نے تو فرعون کو بھی لاتوں کا بھوت نہ سمجھا. فرعون سے زیادہ اور کون برا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو انسٹرکشنز دیے, اللہ نے فرمایا وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, فرعون کے پاس بھی جاؤ تو اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا. تو یہ جو نرم گفتگو ہے یہ انسان کے دل کو موہ لیتی ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہماری سخت گفتگو سے دوسرے کے دل پہ کیا چل رہا ہوتا ہے. یہ سخت گفتگو کئی مرتبہ دوسرے کو بیمار کر دیتی ہے. یہ سخت گفتگو کئی مرتبہ, اور ہم نے خود کئی مرتبہ یہ سنا ہے, کوئی مرد بتاتا ہے, کوئی عورت بتاتا ہے کہ جی فلاں نے مجھ کو یہ سخت بات کی, یہ جملہ مجھے کہا, میں پوری رات جاگتا رہا, میں پوری رات جاگتی رہی. تو پتہ چلا کہ ایک جملے کا وار ایسا ہوتا ہے سخت جملے کا کہ جو انسان کو پریشان تڑپا دیتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں, جی سیدھا ہو جائے گا, ذرا سختی والی بات کریں گے. تو جتنے بھی لوگ جن کے ساتھ ہم سختی والی گفتگو کرتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ ناپسند والدین کے ساتھ سختی کرنا ہے. یہ سخت گفتگو یہ بے برکتی ہی بے برکتی ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ کئی مرتبہ انسان ہوتا ہے اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے, اگر یہ اپنی سخت والی گفتگو کو جج کرنا چاہتا ہے کہ میری سخت گفتگو جو ہے وہ کتنی ہے اور نرم گفتگو کتنی ہے, تو مشائخ نے ایک طریقہ بتایا. وہ یہ کرے کہ جتنے لوگوں سے وہ دن میں ملتا ہے ان سے ابتدائی طور پہ ہر روز ایک محبت کی گفتگو کرے, ایک محبت کا جملہ بولے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آفس میں جاتا ہے اور آفس میں جتنے بھی اس کے محرم لوگ ہیں, نامحرم کی گفتگو نہیں ہے, یہ صرف محرم کی گفتگو ہے, کہ جتنے بھی مرد ہیں اگر آفس میں جاتا ہے جس سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, ہر روز ایک محبت کا جملہ کہے. گھر واپس آتا ہے تو کم از کم بیوی بچوں سے ہر بچے کے ساتھ بیوی کے ساتھ ایک محبت کا جملہ کہے, ہر نوکر کو ایک محبت کا جملہ کہے, جو اور رشتہ دار جن سے ہر روز ملاقات ہوتی ہے، ایک محبت کا جملہ کہہ کے دیکھے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ آسان ہے یا مشکل ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ کتنی زبان میں نرمی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ ایک دن کے لیے کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ سکور کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ جو دوسروں کو محبت دینا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی نماز میں بہت ہی اجر ہے، روزے میں بڑا اجر ہے، دعاؤں میں بڑا اجر ہے، بالکل ہے اجر، مگر یہ حدیث بھی سن لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل لوگوں کو محبت دینا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ صحابہ کرام صاحب نے سوال کیا کہ بتاؤ سب سے مضبوط عمل کون سا ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی نماز سب سے بڑا عمل ہے، آپ نے کہا نہیں، ہم نے کہا، ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی روزہ رکھنا سب سے بڑا، ایک نے کہا جہاد کرنا سب سے بڑا، آپ نے کہا نہیں۔ آخر کو جب آپ سب نے اپنی اپنی باتیں کر لی تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیں کہ سب سے مضبوط عمل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے مضبوط عمل دوسروں کو محبت دینا ہے۔ جتنا زیادہ انسان دوسروں کو محبت دیتا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کے یہاں مقرب بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ، قیامت کے دن سب سے بدتر انسان وہ ہوگا جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہوتے ہوں گے۔ تو کئی مرتبہ انسان بد کلام ہو جاتا ہے نا، اور دوسرا بندہ اس سے پریشان ہی ہو رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کون سا اٹیک میرے اوپر آئے گا۔ جب دوسرے اس چیز سے امن میں ہوتے ہیں نا کہ جی اس کی طرف سے نرمی ہی آنی ہے، تو یوں سمجھ لیں انسان اللہ کا مقرب بن گیا۔ تو بڑے بڑے اعمال میں بڑا عمل یہ ہے کہ انسان نرمی کا مظاہرہ کرے، اور اگر سختی کی وجہ سے کچھ لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے آئیں گے ان کے سامنے ہی نہ جاؤ بھائی، کچھ سننے کو ہی مل جائے گا، اگر یہ طبیعت ہماری ہے تو اللہ اکبر، ایسا بندہ قیامت کے دن سب سے بدترین لوگوں میں سے ہے۔ کئی مرتبہ ہمارا ایک محبت کا جملہ دوسرے کا خون بڑھا دیتا ہے، ایک محبت کا جملہ دوسروں کو بڑے بڑے اعمال کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، ایک محبت کا جملہ بڑی بڑی جنگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تھی، اس دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک خط لکھا امیر معاویہ۔ امیر معاویہ جو تھے ان کی والدہ ہندہ تھی، ہندہ وہی خاتون جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس گناہ پہ توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ عبداللہ ابن زبیر کے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مکہ کے گورنر بھی تھے، ان کی والدہ جو تھی وہ اسما بنت ابو بکر تھی، اور اسما جو تھی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، تو عبداللہ ابن زبیر کی والدہ اسما تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے اس وقت ان کی والدہ جو تھی وہ ہندہ تھی، اور ان کا آپس میں ایک معاملے پہ تنازع ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر ان کے والد بہت سخت سمجھے جاتے تھے اور یہ بھی اپنی طبیعت میں کچھ سختی تھی، انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ میں خط لکھا، اور کس کو لکھا؟ امیر المومنین کو، کہ اے معاویہ، خط کی بگننگ آپ سنیں، اے معاویہ ابن ہندہ جو کلیجہ چبانے والی عورت تھی۔ اب دیکھیے کیسی سختی والی اور لڑائی والی بات، تو اے معاویہ، یہ نہیں کہا امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان، نہیں، اے معاویہ ابن ہندہ، اور پھر صرف ہندہ نہیں کہا، آگے لکھا جو کلیجہ چبانے والی تھی، میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں عبداللہ ابن زبیر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جانور جو ہیں میری زمینوں میں آ کے چرتے ہیں، تمہارے لوگ بھی میری زمینوں میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ان کو تم کہہ دو کہ میری زمینوں سے نکل جائیں، ورنہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ اب یہ خط انہوں نے لکھا وقت کے امیر المومنین کو اور سخت لہجہ استعمال کیا۔ ظاہراً اتنی بڑی کوئی لڑائی کی بات بھی نہیں اور ماں کا تانا بھی دیا۔ اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو خط لکھا اور انہوں نے لکھا، یہ خط ہے معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے عبداللہ ابن زبیر کو، جو کہ بیٹے ہیں اسماء بنت ابی بکر کے۔ وہ اسماء جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت خدمت کی جب کفار ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو آپ پہ تو میں بھی قربان اور میری اولاد بھی قربان، جو میرے جانور آپ کی زمینوں میں گئے وہ جانور بھی آپ کے ہوئے، جو میرے غلام آپ کی زمین میں گئے وہ غلام بھی آپ کے ہوئے، میری ساری زمینیں بھی آپ کی اور میں بھی آپ کا ہوا۔ یہ خط انہوں نے لکھا، نرمی والی بات کی، محبت والی بات کی۔ یہ خط جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پہنچا تو اس خط کو دیکھ کر آپ اتنے تڑپے کہ آپ نے اسی وقت سفر کیا اور سفر کر کے دار الخلافہ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے، ان سے معافی مانگی، ان کے سامنے روئے، ان کے ہاتھ چومے اور ان کو اپنے گلے لگائے۔ ایک محبت والا جملہ جو ہے وہ بڑی بڑی لڑائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آج ہم ہر چیز کا حل سختی ہی سمجھتے ہیں، ہر ایک سے سختی والی بات کرو، ہر ایک کو سخت لہجہ دو تاکہ وہ سیدھا ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی لاتوں کا بھوت ہے اور یہ بھی لاتوں کا بھوت ہے۔ یہ جو نرمی ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، جس نے اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کی وہ لازمن نرم لہجے والا ہوگا، وہ لازمن ہر ایک کو سہولت دینے والا ہوگا، اور وہ لازمن مشکل اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ کہ تم دوسروں کے ساتھ آسانیاں والا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو آسانیوں سے بھر دے گا۔ یہ جو سخت لفظ ہم کہتے ہیں اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ ایک آخری بات، یہ سخت الفاظ ہماری زبان سے نکلتے کیوں ہیں؟ اس کی بھی تشخیص ہمارے مشائخ نے کی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ تو چمچ کی مانند ہے، اور یہ جو دل ہے نا یہ ہنڈیا کی مانند ہے، تو جو ہنڈیا میں پکتا ہے وہی چمچ میں آتا ہے۔ تو کئی مرتبہ یہ دل سخت ہوتے ہیں، اسی لیے زبان سختیوں والے الفاظ نکالتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سخت زبان سے محفوظ فرمائے۔ انسان کی زبان سخت ہوتی ہے تو ظرف رکھنے والا جو نبی ہے اس کو بھی غمگین کر دیتی ہے، تو جو ظرف نہیں رکھنے والے عام انسان ہیں ان کے دلوں کو تو چھلنی کر دینے والے ہوتے ہیں یہ الفاظ۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے دلوں کو توڑنے سے محفوظ فرمائے۔ مشائخ کا ایک قول آخری بیان کر کے کلاس مکمل کرتا ہوں۔ مشائخ نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کو توڑ دینا یہ پھر بھی بہتر ہے کسی کے دل کو توڑ دینے سے۔ اتنا بڑا اتنا بڑا گناہ کا کام کہ اس برکت والے گھر کی دیوار کو گرا دینا, فرمایا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت کسی کے دل کو توڑ دینا. اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا بنائے, اللہ تعالی ہمیں مظلوم بنا دے, ظالم بننے سے محفوظ فرمائے. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے, آج ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون, قد نعلم انہ لیحزنک, کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو غم میں ڈال دی ہے. الذی یقولون, ان کی باتیں, فانہم لا یکذبونک, تو آپ کو نہیں یہ جھٹلاتے, ولیکن الظالمین, لیکن یہ ظالم جو ہے, بآیات اللہ یجحدون, یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے, دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوحالی, تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوحالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی, یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا, یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا, پہ داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا سرابا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.